الصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ آراف کی دوسری آیت سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پچھلی نشست میں سورہ کی ابتدا ہو گئی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اسی مضمون سے ابتدا ہوئی ہے جس پر سورہ انعام ختم ہوئی تھی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چونکہ انذار پر کھڑا کیا گیا ہے، تو آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بھاری ذمہ داری ہے، قول ثقیل ہے، اپنی قوم کو آپ جب بلائیں گے، خبردار کریں گے تو اس کا رد عمل ہوگا. یہ ہدایت اس طرح نہیں پائیں گے جس طرح کہ آپ کے دل میں خواہش ہے. آپ کو اس سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ذمہ داری ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے. یہاں سے بات شروع کی گئی ہے. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے مقصود کیا ہے. یعنی یہ ہے کہ کتاب نازل ہوئی ہے تو اب لوگوں کو پکڑ کر لازماً ہدایت کے دائرے میں لے آیا جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کا جو قانون ہے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں، لوگ ہدایت پائیں گے تو اسی کے لحاظ سے پائیں گے، اور اگر وہ گمراہ ہوں گے تو اسی کے مطابق گمراہ ہوں گے. یہ آپ سمجھ لیں کہ کتاب کیوں نازل کی گئی. تو دو چیزیں بیان کی گئیں، لِتُنذِرَ بِهِ وَالذِّكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس لیے کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے اور ایمان والوں کو اس سے یاد دہانی ہو. اتبعوا ما انزل الیکم. اب آپ یہ دیکھیے کہ خطاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، یا آپ کا ذکر ہو رہا تھا. آپ کو کہا گیا کہ لِتُنذِرَ بِهِ، کہ آپ خبردار کر دیں، لیکن پھر لوگوں کو مخاطب کر لیا گیا. اتبعوا ما انزل الیکم، لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو. یہاں سے تمہید اٹھائی ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کی جانب توجہ کر لینی چاہیے. یہ جو خبردار کرو، انذار کرو کے الفاظ آتے ہیں، لِتُنذِرَ بِهِ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، اور جیسے کہ ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں. یہ کوئی کسی حوے سے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ نتائج کے بارے میں خبردار کرنا ہے. یعنی یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، یہ ایسے ہی موت پر ختم نہیں ہو جانی. اس میں جو رویہ تم اختیار کرو گے، علم کے معاملے میں اختیار کرو یا عمل کے معاملے میں، اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں. تو یہ نتائج سے خبردار کرنا ہے. جیسے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے محنت نہیں کرو گے، کام نہیں کرو گے، اسی طرح سو کر گزار دو گے، تو اس کے نتیجے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. اور پھر آپ کچھ نتائج کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی گلیوں میں پھرو گے، ریڑی لگاؤ گے، کیا کرو گے، نہیں پڑھو گے، کوئی ہنر نہیں سیکھو گے، ذمہ دار آدمی نہیں بنو گے، تو اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں. تو نتائج سے خبردار کرنا، اس کو عربی زبان میں لفظ انذار سے ادا کیا جاتا ہے. یعنی اگر کبھی اس کا ترجمہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کوئی بھوت پریت ہیں جن سے ڈرنا چاہیے، یہ نہیں مطلب ہوتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، انہوں نے ہمارے آقا، ہمارے مالک کی حیثیت سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. ہمارے دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے. اگر ہم اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، تو اندیشہ ہے کہ وہ ناراض ہوں، اور ان کی ناراضی کے کچھ نتائج ہیں جو پھر بھگتنے پڑ جائیں گے. یہ بات ہے جو اصل میں قرآن مجید میں انذار کے لفظ سے ادا کی جاتی ہے. میں نے لکھا ہے، یعنی اس بات سے خبردار کرو کہ خدا کے پیغمبر کو جھٹلانے کے نتائج دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں. تو یہاں دنیا اور آخرت، اس لیے کہ جب رسول آتے ہیں تو پھر کچھ نتائج اسی دنیا میں بھی نکلتے ہیں. میں آپ دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، اس وقت اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم اسے لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. ضروری نہیں کہ ان کے رویے کے نتائج اسی دنیا میں نکل آئیں. یعنی نہ ہماری صحیح و کاوش کے لیے یہ ضمانت ہے کہ اس کے نتائج دنیا میں نکلیں گے ہمیں عام انسانوں کے، اور نہ جن لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اس میں کوئی لازمی تحدید کی گئی ہے کہ دنیا میں یہ نتیجہ نکلے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کا مواخذہ کریں گے، میرا بھی آپ کا بھی، ہم میں سے ہر ایک کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور ان کی رحمت کی توقع کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اس بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہاں جب پیشی ہوگی تو ہر شخص نے کیا سمجھا، کیا جانا، اس کے پاس کتنا علم تھا، اس کو کیا حالات میسر تھے، وہ سب سامنے آ جائے گا، اور جب سامنے آ جائے گا تو گویا ایک اتمام حجت یہاں ہوا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس کی تصویر وہاں ہم دیکھیں گے، ہمارا دل، ہماری نیت، ہمارے محرکات، ہم نے کیا سنا، کس کو کتنا جانا، کہاں کوئی عذر پیش کر دیا، کہاں فی الواقع ہم بات نہیں سمجھ سکے، یہ تمام چیزیں وہاں سامنے آ جائیں گی، تو قیامت میں حساب کتاب ہوگا۔ لیکن جو رسولوں کی مخاطبین ہیں، ان کی قومیں ہیں، ان کا ایک حساب یہاں ہی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ میں نے لکھا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ وہ پیغمبر دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اپنی قوموں کو دو چیزوں سے خبردار کرتے ہیں، آخرت میں کیا نتائج نکلیں گے تو ہم بھی کرتے ہیں، قرآن بھی کرتا ہے، صالحین بھی کرتے ہیں، اللہ کے بندے بھی کرتے رہیں گے، وہ تو پیغمبر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ نتیجے یہی نکل آنے ہیں، اور وہ بھی معمولی نہیں ہیں، وہ غیر معمولی نتائج ہیں جو نکلیں گے، ان سے بھی خبردار کرتے ہیں، تو اس لیے دنیا اور آخرت کے الفاظ یہاں اس سیاق میں آئے ہیں۔ اس کے بعد کہا تھا بس ذکرہ للمومنین، تو یہ عربی زبان کے طلبہ کو توجہ دلانے کے لیے ہے، یعنی ایک تو زبان کا عام سٹرکچر ہے جس کے تحت ایک عربی جاننے والا قرآن پڑھتا ہے، پھر قرآن مجید میں بعض خاص اسالیب ہیں، یعنی جو قواعد کے عام طریقے پڑھا دیے جاتے ہیں ان سے بہت بلند، اس لیے کہ قواعد تو خود اعلیٰ کلام سے بنتے ہیں، تو قرآن مجید اعلیٰ ترین کلام ہے، ایک شاہپارہ ادب ہے، تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبان کے طالب علموں کو خاص طور پر دیکھنی چاہیے، تو یہاں بھی ایک خاص زبان کا اسلوب ہے، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس کا عطف لِتُنذِرَ بِهِ پر ہے، یعنی یہاں کیا کیا ہے، ایک طرف ایک فعل ہے اور ایک طرف ایک مصدر ہے، تو ان میں عطف و معطوف کا تعلق پیدا کر دیا ہے، یہ اضمار فعل سے منصوب اور تذکیر کے معنی میں اسم ہے، یعنی یہاں ایک فعل مضمر ہو گیا ہے، اس کو کھول دیں، یعنی لتنذر بہ و تذکرہ تذکیرہ، اصل میں یہ جملہ تھا اگر سادہ عربی میں دیکھیں، لیکن قرآن مجید کی زبان جس طرح کی ہے اس میں اس کو لتنذر بہ و ذکرہ للمومنین میں ادا کیا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ بات شروع کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ذمہ داری پر فائز کیا گیا، ایک جملے میں اس کا اظہار کیا، آپ کو یہ بتایا کہ ذمہ داری اگرچہ بہت بڑی ہے لیکن اپنے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا نہ کریں، آپ کا کام پہنچانا ہے، اور پھر براہ راست لوگوں کو خطاب کیا، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اتبعوا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ اصل میں یہی توحید کی دعوت ہے، یعنی یہیں سے بات شروع ہوگی۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ پچھلی سورہ جو ہے سورہ آل عمران، اس میں اس کو بہت کھولا ہے، یہاں پر اجمال میں ذکر ہوگا اور پھر انذار، خبردار کرنے کا پہلو نمایاں ہو جائے گا۔ دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، من دون ہی اولیاء، یہ جو اولیاء کا لفظ ہے یہ دوست کے معنی میں، سرپرست کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے۔ کلیلم ما تذکرون، افسوس تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو، یعنی اگرچہ بار بار تنبیہ کی جاتی ہے، ایک سلسلہ رہا ہے پیغمبروں کا، لیکن تم پر افسوس تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ہمارا عذاب ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ اب یہ کس عذاب کی طرف توجہ دلائیے، وہ جو پیغمبروں کی دعوت کے بعد منکرین پر آتا ہے۔ اس سورہ میں اسی کے واقعات بڑی تفصیل سے بیان ہوں گے، یہ پچھلی سورہ میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، یعنی وہاں انفس و آفاق کے دلائل سے یا مخاطبین کے ہاں جو مسلمات ہیں ان کی بنیاد پر بات کی گئی تھی، اس میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا معاملہ یعنی مخاطبین کا، مشرکین عرب کا، رسول اللہ کی قوم کا معاملہ انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اس سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان کو جس وقت حجت پوری ہو گئی تو پھر کوئی مہلت دی گئی تھی، جب اللہ کے پیغمبروں نے اپنی بات پہنچا دی ان کی طرف سے کوئی کمی نہیں رہ گئی تو پھر ہمارا عذاب آ گیا تھا، اور وہ کیسے آتا ہے؟ ہمارا عذاب ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا، فجاء باسنا بیاتا اوہم قائلون، دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے تھے، یعنی یہ پھر پوچھ کر نہیں آتا، تو ایک جملے میں یہ بتا دیا ہے کہ اس وقت بھی خدا کا ایک پیغمبر، خدا کا آخری رسول وہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ یہ دعوت کسی فلسفی، کسی حکیم، کسی مسئلے کی دعوت نہیں ہے محض، یہ اللہ کے رسول کی دعوت ہے، تو اس کا نتیجہ اس سے پہلے بھی نکلتا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے بھی یہی نتیجہ نکلے۔ فما کانا دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، پھر جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا تو اس کے سوا کچھ کہتے نہ بن پڑا کہ پکار اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اس وقت تو باتیں بنا رہے ہو، سرتابی اور سرکشی کا اظہار کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ جب وہ عذاب آتا ہے، جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے، تو پھر بڑے بڑے لوگ بھی پکار اٹھتے ہیں کہ ہم ہی ظالم تھے، یعنی اس وقت اعتراف کرتے ہیں۔ اس میں میں نے وضاحت کی ہے، مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں اور دن دہاڑے جس وقت خدا نے چاہا آ گیا، اسے نہ کوئی روک سکا اور نہ اپنے آپ کو اس سے بچانے میں کامیاب ہوا۔ جس چیز کی طرف توجہ دلائی ان الفاظ میں کہ ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی روک دینے کی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک وارننگ ہوگی اور تم اپنا بندوبست کر لو گے، نہیں، وہ جہاں جہاں تم ہوگے تمہارا پیچھا کرے گا، اور نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت کیسے آ جائے گا، کوئی آثار بھی نہیں ہوں گے، اور یک بیک ٹوٹ پڑے گا تمہارے اوپر، تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی آج کوشش کرو۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا تو اس کے سوا کچھ کہتے نہ بن پڑا کہ پکار اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سو ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور خود رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ آئے گا یہاں پر، اور اس کے بعد پھر قیامت کی عدالت لگ جانی ہے، اور اس میں سب کو جواب دینا ہے، تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب ہمارا پیغمبر آیا تھا، ہمارا رسول آیا تھا، تم نے کیا رویہ اختیار کیا، اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ چنانچہ رسولوں کی جو گواہی ہے اس میں سے ایک بڑی واضح مثال سیدنا مسیح علیہ السلام کی ہے، جو سورہ مائدہ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا۔ اس پر اس تفسیر میں نوٹ ہے، پیچھے اس عذاب کا ذکر تھا جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد دنیا میں خدا کی دینونت کے ظہور سے آتا ہے، یعنی یہ جس عذاب کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جہاں سے تمہید اٹھائی جا رہی ہے، یعنی مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے گرفت ہوا کرتی ہے، تو جس عذاب کا ذکر تھا وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ عذاب ہے جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد، یعنی یہ رسول جب بات کو واضح کر دیتے ہیں، اتمام حجت ہر لحاظ سے بات واضح ہو گئی، کوئی بات رہ نہیں گئی، کوئی عذر کا امکان باقی نہیں رہا، جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر خدا کی دینونت جزا و سزا کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ سارا کا سارا جو دینی دعوت کا معاملہ ہے، ایک ہی نقطے پر ارتکاز کیے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ جزا و سزا، یعنی یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، تم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں ایک دن جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جواب دہی علم کے معاملے میں بھی ہے، عمل کے معاملے میں بھی، دیکھا جائے گا تم نے صحیح رویہ اختیار کیا چیزوں کو سمجھنے اور جاننے میں، دیکھا جائے گا کہ تم نے صحیح رویہ اختیار کیا، جو علم تمہیں ملا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، تو یہ پوچھا جائے گا. پیچھے اس عذاب کا ذکر تھا جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد دنیا میں خدا کی دینونت کے ظہور سے آتا ہے، یعنی وہ جزا و سزا. یہ کہا نا یوم الدین، تو یہ دینونت اسی سے ہے، جزا و سزا کا دن. تو جزا و سزا کے ظہور کی صورت میں جو عذاب آتا ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس طرح وہ آیا تو مجرموں کے پاس اپنے جرم کا اقرار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا، اسی طرح جزا و سزا کا دن بھی آ کر رہے گا جب لوگوں سے پرسش ہوگی اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کی دعوت کے جواب میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا. یعنی پہلے یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے اس کو بیان کیا، اور پھر اسی سے مضمون کو اٹھایا اور اٹھا کر یہ کہا کہ یہاں تو یہ ہونا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور معاملہ بھی ضرور ہونا ہے، اور وہ یہ کہ تم خدا کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے اور وہاں تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا عذر تھا، کیا بات تھی، کیوں تم نے نہیں مانا، کوئی غلط فہمی ہو گئی، بات سمجھ میں نہیں آئی. تم سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی تھی، بات پہنچا دی تھی، کیا رویہ اختیار کیا، ان سے بھی پوچھیں گے. فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ مَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر پورے علم کے ساتھ ہم تمام سرگزشت انہیں کہہ سنائیں گے، یعنی اس کے بعد حقائق سامنے آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی وہاں اپنی کوئی کہانی سنا کر چھوٹ جائے گا. پھر کیا ہوگا، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ مَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر پورے علم کے ساتھ ہم تمام سرگزشت انہیں کہہ سنائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ سرگزشت کیسے سنائی جائے گی اس کی تفصیل تو ہم یہاں نہیں جانتے، یعنی کیا سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا، ہمارے اعمال نامے میں آ جائے گا، پوری داستان سامنے آ جائے گی، نیت اور محرکات نمایاں ہو جائیں گے. بہرحال فرمایا یہ ہے کہ وہ پورے علم کے ساتھ ہوگی، پوری سرگزشت ہوگی، اور اس کے اوپر کیا خوبصورت جملہ، ما کنا غائبین، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. یعنی جب یہ سب مارکا ہو رہا تھا، جب پیغمبر موجود تھے، جب تمہیں بات پہنچائی جا رہی تھی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کہیں غائب تھے، ہم موجود تھے، دیکھ رہے تھے. تو یہ سب کچھ ہمارے ریکارڈ میں ہوگا اور تمہارے سامنے آ جائے گا. والوزن یومئذ الحق، اور تول اس روز بالکل ٹھیک ہوگی، یعنی وہاں کوئی ڈنڈی مارنے والا نہیں ہوگا، رشوت لینے والا نہیں ہوگا. جو میزان لگائی جائے گی جس میں لوگوں کو تولا جائے گا، جس میں ان کے اعمال دیکھے جائیں گے، جس میں ان کے رویوں کا جائزہ لیا جائے گا، تو وہ سب بالکل ٹھیک ہوگا، پوری تول تولی جائے گی. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہی فلاح پائیں گے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے پلڑے ہلکے رہے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے. خسارے میں ڈالنے والوں کی یہی دو صفات ہیں. یہ جگہ جگہ قرآن مجید مختلف اسالیب میں ایسے ہی بیان کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں نمودار ہوتی ہیں وہ میری ذات میں بھی ہیں، وہ اس کائنات میں بھی ہیں، اور وہ پیغمبروں کے آنے کے بعد مزید نمایاں ہو جاتی ہیں. وہ ان کا انکار کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے. اس میں پہلی بات تو یہ کہی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور پھر اس سے پیچھے یہ بتایا کہ تول بالکل ٹھیک ہوگی اور پلڑے بھاری بھی ہوں گے اور ہلکے بھی ہوں گے. ایک تعبیر ہے جو اختیار کی گئی ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس میں جو ترازو آپ پرانے زمانے میں دیکھتے تھے وہی ہو، اصل میں ایک تعبیر ہے، یہ جائزہ لیا جائے گا، یہ معلوم ہوگا کہ کس کے علم و عمل میں کتنا وزن ہے، وہ کون کہاں کھڑا ہے، حساب سامنے آئے گا. تو یہ جو فرمایا کہ تول اس روز بالکل ٹھیک ہوگی اور جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، تو یہ کیا چیز ہے جس کو بیان کیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس لیے کہ برائی کے روز لیے اس روز سرے سے کوئی وزن نہ ہوگا. یعنی یوں نہیں ہے کہ برائی کا بھی کوئی وزن ہوگا، وزن ہوگا ہی نیکی اور خیر کا، باقی سب چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ یہ اس لیے کہ برائی کے لیے اس روز سرے سے کوئی وزن نہ ہوگا۔ تو یہ جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ جس کا پلڑا بھاری ہوا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوا، تو ہلکا کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ برائی میں وزن نہیں ہے، وزن اس دن صرف حق کا ہوگا۔ دوسرے مقامات میں یہ صراحت بھی ہے کہ قیامت میں وزن رکھنے والی چیز صرف وہ اعمال ہوں گے جو خدا کے لیے اور آخرت میں اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خواہش اور ارادے کے ساتھ کیے گئے، ان کے سوا تمام اعمال وہاں بے وزن ہو جائیں گے۔ یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آخرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کی جگہ ہے، تو جب کوئی عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے کیا گیا ہے کہ میں قیامت میں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کروں، وہی وزن پائے گا۔ باقی میں نے اپنی خواہش سے کوئی کام کیا، دنیا میں اپنی تسکین کے لیے کوئی کام کیا، وہ میرا کام ہے۔ تو اس لیے جب بھی کبھی نیکی، خیر، علم کی طرف پیش رفت کوئی بھی چیز انسان کرے، تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اندر شدید خواہش ہو کہ میں اپنے پروردگار کو اس سے خوش کروں، میرا مالک وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہی چیز اصل میں اعمال میں وزن پیدا کرتی ہے۔ تو ایک عمل جو ہم نے دنیا میں کیا، نیکی کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اس کے پیچھے اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کا وزن قیامت میں سامنے نہیں آئے گا۔ اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے دوسری جگہ۔ پھر یہ کہا کہ یہ کیوں ہوگا کہ وہ خسارے میں پڑیں گے، کیوں ان کی تول بے وزن ہو جائے گی، کیوں ان کے پلڑے ہلکے رہ جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ اس پر یہ نوٹ ہے کہ اصل الفاظ ہیں بما کانو بے آیات نا یظلمون، ان میں تضمین ہے، اس لیے کہ صلے اور فعل میں مناسبت نہیں، عربی زبان کے طلبہ کو توجہ دلائی ہے۔ اسے کھول دیجئے تو پوری بات اس طرح ہے بما کانو یکفرون بے آیات نا و یظلمون انفسہم۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تھوڑے الفاظ نے ایک وسیع مفہوم کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے کہ اس میں بعض موقعوں کے اوپر ایک لفظ آتا ہے اور اس لفظ کا صلہ یا پریپوزیشن اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ایک اور فعل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس پورے کو آپ کھول دیں تو لفظ چند ہوں گے لیکن جملہ پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ بما کانو بے آیات نا یظلمون، تو یظلمون کے ساتھ جو بے کا صلہ آیا ہے اس نے یہ بتا دیا کہ یہاں یکفرون کا مضمون بھی ہے، تو اس لیے ترجمے میں اس کو کھول دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ انکار کرتے کے لیے الفاظ نہیں ہے یہاں، اس میں صرف ایک پریپوزیشن ہے یعنی فعل کے ساتھ ایک صلہ ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ یہاں یہ فعل چھپا ہوا ہے، تو اس کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لوگوں ہم نے اس سرزمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمایا۔ یعنی یہ عرب کے لوگ، قریش کے لوگ، بنی اسماعیل کے لوگ ایک لمبے عرصے سے یہاں سردار رہے، سرزمین عرب میں ایک نوعیت کی بادشاہی ان کو حاصل تھی۔ قبائلی نظام میں جس طرح کا معاملہ ہوتا ہے ویسا ہی تھا، لیکن بہرحال ایک نوعیت کا اقتدار تھا۔ یہ اس سرزمین میں، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی سرزمین حرم میں، جہاں قریش کو اقتدار و اختیار حاصل تھا، سورہ کے مخاطب چونکہ وہی ہیں اس لیے یہاں سے تمہید اٹھائی ہے۔ یہ اصل میں بات اب آگے بڑھ رہی ہے اور یہ تمہید میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں ہم نے اس سرزمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس پہ معاش کی راہیں کھول دیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہی مضمون ہے نا جو بالکل خاتمے میں جا کے لے الاف قریش میں بیان ہوا ہے۔ قریش کو کئی جگہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ تو ایک بیاب و گیا سرزمین تھی، اس میں نہ پانی ملتا تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ زندگی کی سہولتیں تھیں، یہ حرم یہاں ہم نے بنایا اور اس کے نتیجے میں تمہارے لیے معیشت کی راہیں بھی کھل گئیں، تمہیں یہ اقتدار جو حاصل ہوا ہے اور جو یہ تمہیں سرفرازی حاصل ہے، اس کے پیچھے بھی ہماری یہ عنایت ہے، لیکن تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. یہ اوپر بھی فرمایا تھا کہ ہم جب دنیا میں کوئی چیز دیتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو, اس سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے, وہ پھر کبھی سرتابی اور سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرتا. ان لوگوں نے سرکشی اور سرتابی کا رویہ اختیار کیا تو وہیں سے تمہید اٹھا دی. کلیلم ما تشکرون, پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. یہ جو فرمایا کہ معاش کی راہیں کھول دی ہیں, اس پر میں نے لکھا ہے یہ ان راہوں کی طرف اشارہ ہے جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں اور بیت اللہ کے طفیل ان کے لیے کھولی گئی. یہ مضمون یہاں ایک جملے میں بیان ہوا ہے, اس کے سوا باقی معاملات باقی مقامات پر اس کی تفصیل کی گئی ہے, یعنی کیسے یہاں آباد ہوئے, ابراہیم نے کیا دعا کی, اس موقع پر اللہ نے کیا اسباب پیدا کیے کہ یہ علاقہ گویا شاہراہ بن گیا بہت سے قافلوں کی, اور حرم کی وجہ سے بھی لوگ آنے لگے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کو یہاں پہ امن بھی میسر آیا, اقتدار بھی میسر آیا, اور ان کے لیے معیشت کی راہیں بھی کھلیں. تو ان کا حوالہ یہاں دیا ہے اجمال کے ساتھ, پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. یعنی تمہید کی یہ بات کہہ کے اب گویا انسان کو اس کی اصل تاریخ پر لے جا کر مخاطب کر لیا. تمہاری سرگزشت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا, یعنی اس زمین کے اوپر تم بحثیت انسان خود نہیں آ گئے تھے, ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. ثم صورناکم, پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں. یہ جو پیدا کیا تھا پھر صورتیں بنائی تھیں, یہاں بھی آپ دیکھیے کہ بالکل اجمال میں دو جملے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید دوسرے مقامات پر تفصیل کرتا ہے. اچھا, یہ پورے قرآن کا انداز ہے کہ اس میں جب اصل مضمون وہ نہیں ہوتا جس کو تمہید میں بیان کیا جا رہا ہے تو محض اشارات ہوں گے, اور پھر سورہ اصل مضمون کی طرف بڑھ جائے گی اور دوسری جگہوں کے اوپر اس کی تفصیلات آ جائیں گی. اس کو قرآن نے بطور ایک اصول کے بیان بھی کیا ہے, کتاب الحکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یعنی اس کتاب میں پہلے بہت محکم طریقے سے ایک بات بیان کر دی جاتی ہے ایجاز کے ساتھ, دریا بکوزہ, اس کے بعد پھر تفصیل کی جاتی ہے اس کی. تو یہ تفصیلات دوسری جگہوں پر ہیں, اس کی بھی تفصیل دوسری جگہوں پر ہے, اس کو میں نے یہاں ایک مختصر نوٹ میں بیان کر دیا ہے. یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اب یہ اس پہلے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کی آگے تفصیل ہے. تو یہ تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائیں, اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس کی تفصیل قرآن کے دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے زمین کے پیٹ میں انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا, پھر اس میں اپنی نسل آپ پیدا کر لینے کی صلاحیت مدیت ہوئی, یعنی وہ گویا اپنی نسل خود پیدا کرنے والا حیوان بن گیا, پھر اس کا تصویہ کیا گیا. یعنی اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ اب اس کے جسمانی پہلو میں بہتری پیدا کی گئی, اس کو زیادہ خوبصورت بنایا گیا. اس طریقے سے جو مخلوق وجود میں آئی ان میں سے دو کا انتخاب کر کے پھر ان میں روح پھونکی گئی, جس سے آدم و حوا کی صورت میں نطق و بیان کی صلاحیت اور عقل و شعور سے بہرہ یاب ایک نئی مخلوق یعنی انسان کی پیدا ہو گئی. یہ نوع انسانی پر گزرنے والے مختلف مراحل کی تفصیل ہے, جن میں ہر ہر مرحلے کی مدت ہزاروں سال ہو سکتی ہے. ہڈیوں, کھوپڑیوں اور ڈھانچوں کے اوراق میں سائنسدان جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ یہی سرگزشت ہے. اس کا ارتقاء کے اس تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ڈارون نے پیش کیا تھا. یعنی قرآن مجید کا یہ نقطۂ نظر ہے جس کا یہاں بالاجمال میں نے ذکر کر دیا ہے. یہاں چونکہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں, یہ تفصیل سورہ سجدہ میں ہوگی اور وہیں سے اس کو لیا بھی گیا ہے. وہاں قرآن مجید نے یہ سب مراحل بیان کیے ہیں. اس میں بہت اہم چیز جو ہے وہ تصویہ ہے, یعنی ایسا نہیں ہوا کہ حیوانی وجود کے بعد بس انتخاب کر لیا, بلکہ اس حیوانی وجود کو بھی مختلف مراحل سے گزارا گیا یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے درست ہو گیا. تصویہ کا مطلب ہے ہر لحاظ سے, کہ جیسے آپ کہتے ہیں فنیشنگ ٹچ دے دیے, یعنی آخر میں جا کے جب آپ گھر بناتے ہیں, تعمیر کرتے ہیں یا کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں, کوئی مصور جب اپنے منہ قلم کا شاہکار پیش کرتا ہے تو ان سب مراحل سے گزرتا ہے, اسی کو بیان کیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تخلیقی عمل میں بھی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ خلق، میں باری ہوں، میں مصور ہوں، یہ سب استعمال کرتے ہیں، یعنی کیسے ابتدا ہوئی، کیسے مختلف مراحل سے گزرا. اس مضمون کو ہم آگے بڑھائیں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.